الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند صلوات. خداوند کریم آپ کے دعاؤں اور عبادات کو بھی بار بار میں قبول فرمائے، جو پریشان اور مومن کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جن نے دعائیں سے من لگائے ان کے دعائیں اپنے بردان میں مستجاب فرمائے، ہمارے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جہاں شہادت کے سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں اور عبادات کے قبولیت کے مل کر آواز بلند صلوات. محترم و سامعین، جس آیت شریفہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور صاحبان امر کی. صاحبان امر ہمارے عقیدے کے مطابق وہ 12 امام ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اگر امام معصوم نہیں ہو تو اس کی اطاعت مطلقہ واجب نہیں ہو سکتی. مطلقہ اطاعت تب واجب ہوگی جب امام معصوم ہوں، ورنہ اطاعت ظاہراً والدین کی بھی واجب ہے، لیکن والدین کی اطاعت میں اور امام کی اطاعت میں ٹیکنیکل اتنا ہی فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے کہ والدین کی اطاعت مقیدہ ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ رب کریم کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم عبادت فقط اور فقط اللہ کی ہی کرو گے، عبادت مخصوص ذات پروردگار ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اطاعت کے اوپر ایک لکیر کھینچی کہ ان کی اطاعت کب تک واجب ہے؟ جب تک ان کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے. کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی، ایسا ممکن ہے کہ انسان ماں باپ کی اطاعت کرے اور اس ماں باپ کی اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرے؟ بالکل ممکن ہے. ایک مثال عرض کر کے، مجھے امام حسن علیہ السلام کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. ایک مثال عرض کر کے کہ امام کا منصب واضح ہو. دیکھیں، والدین کی اطاعت واجب ہے. مثلا شعبان المعظم ہے اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، شدت ہے گرمی کی، آپ کی والدہ کا دل نہیں مانتا کہ آپ روزہ رکھیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے ثواب ہے، بہت ثواب ہے شعبان کے روزوں کا. والدہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، مجھے میرا دل نہیں مانتا، بہت سخت گرمی ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں. حکم دیتی ہیں، منع کرتی ہیں. اب ایک طرف والدہ کا حکم ہے وہ واجب ہے، اور ایک طرف روزہ ہے جو مستحب ہے. تو اب کیونکہ ایک مستحب امر کو چھوڑا جا سکتا ہے ماں کے واجب حکم کی وجہ سے، یہ ان کی اطاعت سمجھ میں آ گئی کہ اطاعت واجب ہے. لیکن دو دن کے بعد ماہ مبارک شروع ہو گیا اور گرمی کی شدت بڑھ گئی، اب ماں لاکھ کہے کہ بیٹا روزہ نہیں رکھنا ہے، اب آپ اس کی بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ اب ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی. اور اسی کو معصوم نے فرمایا لا تعطى لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کب تک کرنی ہے؟ جب تک ان کی اطاعت کرنے سے اللہ کی معصیت لازم نہ آئے. لا تعطى لمخلوق، مخلوق کی اطاعت ختم ہو جائے گی وہاں پہ. کب؟ فی معصیت الخالق، کہ اگر مخلوق کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے. یہ ہے اطاعت مقیدہ، واجب ہے لیکن حدود اور شرائط کے ساتھ. لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی کوئی حدود نہیں ہے کہ اللہ کی کس چیز میں اطاعت کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی ہے. نہ، اللہ جو کہے اسے ماننا ہے. پریکٹیکل انسان مانے یا نہیں مانے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن ماننا، اطاعت کرنا اللہ کے ہر حکم کی واجب ہے. اطیع الرسول، اللہ کی طرح ہی رسول کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے مطیع قرار پاؤ گے. رسول کی اطاعت، قرآن کہتا ہے وہ اولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. دیکھیں اب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو. اطیع اللہ، یہ کلمہ اطیعو اللہ کے ساتھ ذکر ہوا، و اطیع الرسول رسول کے ساتھ بھی ذکر ہوا، لیکن اولی الامر کے ساتھ کلمہ اطیعو ذکر نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے ایسے ہی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ ایک ہی کلمے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. جس اطیعو کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اسی اطیعو کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے شیعہ نے امام کی عصمت کو سمجھا ہے، جو جو دلیلیں امام کی معصوم ہونے پر ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ قرآن کی آیت ہے. اس قرآن کی آیت سے بھی سمجھ آتا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول کی طرح ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اس میں بحث ہے مفصل علماء میں، اس طرف میں نہیں جا رہا. دیکھیں امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان ان قاما و ان قعدا، کہ یہ میرے دو بیٹے حسن حسین امام ہیں، دونوں امام ہیں. ان قاما و ان قعدا، چاہے ان میں سے دونوں میں سے دونوں قیام کریں، یعنی جنگ ضرورت پڑے تو جنگ کریں، وہ ان کا ادا چاہے دونوں جنگ نہیں کریں. دونوں امام ہیں، ان کے امام ہونے میں فرق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ الحسن والحسین امامان ان قاما و ان قعدا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے مسلمان اذہان میں اس غلط فہمی کو ایجاد کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ امام حسن اور امام حسین میں فرق ہے. امام حسن ذرا ٹھنڈے تھے مزاج کے تو انہوں نے سلو کر لی، اور امام حسین معاذ اللہ جوشیلے تھے تو انہوں نے یزید سے جنگ کر لی. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں باطل فکروں کے آگے بند باندھنے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں. ان قاما چاہے دونوں جنگ کر لے، و ان قعدا چاہے دونوں جنگ نہیں کریں. جنگ نہ کرنا اور جنگ کرنا، دیکھیں اگر آپ حقیقت کو سمجھیں تو جو جنگ امام حسن نے کی ہے وہ کسی امام نے نہیں کی ہے. امام حسن کی جنگ منفرد جنگ ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سخت ترین زندگی ہے، سخت ترین حالات ہے امام علیہ السلام کے. خوب آج کا جوان علم کا متلاشی ہے، اس کو منبر سے توقع ہے کہ اس کی درست رہنمائی کی جائے. کم از کم آئمہ کی نسبت جو شکوک و شبہات دشمن ایجاد کر رہا ہے، اگر آج ممبر سے ان کو دور نہیں کیا جائے گا تو جوان کہاں سے جا کے سوال کرے گا؟ جوان کہاں سے جا کے پوچھے گا کہ آئمہ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں، جواب تو ہے، جواب تو موجود ہے، جواب دیے جائیں. اور یہ سب سے بڑا فورم ہے اور یہ سب سے بڑی جگہ ہے جہاں پہ آئمہ کے منصب کے دفاع کی ضرورت ہے. دیکھیں امام حسن کا منصب کیا ہے؟ منصب امامت ہے. منصب امامت کا دفاع ضروری ہے. امام حسن پہ جو اعتراض ہوا وہ سلو کے اعتبار سے ہے کہ اگر خلا خلا ایسا ہی تھا تو امام نے سلو کیوں کی؟ میں امام کی سلو کی شرائط کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ آپ جوانوں کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس ایک جملے کی اگر آپ گہرائی کو سمجھ پائے جتنا میں عرض کر سکوں گا میں عرض کروں گا، باقی آپ تھوڑا ہوم ورک بھی آپ جوانوں کا کام ہے. دیکھیں شرائط میں امام نے ایک شرط رکھی، توجہ فرمائیے گا، امام نے ایک شرط رکھی، کہا کہ تمہیں حق نہیں ہوگا کہ تم اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد منسوب کرو. ظاہری طور پر یہ عجیب سا لگتا ہے کہ امام نے یہ کیوں کہا. دیکھیں اگر ہم امام کے بات کو امام کی بلندی پہ جا کے نہیں سمجھیں گے تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. پہلے امام کی بلندی کو سمجھیں، امام کہاں ہے. دیکھیں معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، اپنے زمانے کی شرائط کو بھی دیکھنا ہے. جنگ کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لوگوں کی ہدایت بھی کرنی ہے، اور بات ایسی کرنی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس بات پہ انگشت نمائی نہ کر سکے. شرائط صلح میں یہ عجیب شرط ہے کہ تمہیں حق نہیں ہوگا کہ تم اپنے بعد کسی کو بھی کیا کرو، اپنا ولی عہد نصب کرو. اب اس بات کو یہاں روکتا ہوں، ہارون رشید پہ آ جائیں. امام رضا علیہ السلام کو بلایا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، اور کہا کہ ہم آپ کو ولایت عادی کا منصب دینا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ یہ تمہارا منصب ہے، اگر اللہ نے یہ تمہیں دیا ہے تو تم مجھے کیوں دے رہے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو تم مجھے دے کیسے سکتے ہو؟ یعنی اللہ نے تو اگر تمہیں دیا ہے تو پھر اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. اگر اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنا یہ منصب کسی اور کو عطا کر دو. اور اگر اللہ نے تمہیں عطا نہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، تو پھر جب تمہارے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو اسے مجھے دینے کی تمہارے اندر صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ تم دے کیسے سکتے ہو مجھے؟ امام نے اس کو ایک جملے میں خاموش کرا دی. اب وہ سمجھ گیا کہ امام ہماری باتوں میں قطعاً نہیں آئیں گے. کہا نہیں، آپ ظاہری طور پہ لے لیں، میری حکومت کو خطرہ ہے آپ. امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس منصب کو ظاہری طور پہ قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اس منصب کو قبول کر کے نہ کسی کو نصب کروں گا نہ کسی کو عزل کروں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس عہدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ولی عہد بنے گا تو اس کا منصب کا یہ منصب ہے، اس کا یہ فرائض منصبی میں ہے کہ کسی کو نصب کرے اور کسی کو عزل کرے. امام فرما رہے کہ کیونکہ تم فاسق ہو، تمہارے ساتھ رہ کر میں اس منصب کو قبول کروں تو میں تمہاری حکومت کیسا بنوں گا؟ مجھے تو نہیں بننا ہے، نہ میں تمہیں مان سکتا ہوں. اس لیے امام نے اشارت رکھی، نہ ہم نصب کریں گے نہ ہم عزل کریں گے. دنیا امام کی بات کو نہیں سمجھ سکی. امام حسن نے ایک شرط رکھی، چھ شرائط ہیں ان میں سے ایک کو عرض کر، کہا کہ تمہیں حق نہیں ہوگا کہ تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نصب کرو. اس کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ یہ وہ بات ہے جس کو وہ بدبخت سمجھ نہیں سکا. اس وقت تو اس نے سائن کیے، بعد میں اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس معاہدے کو اس نے پھاڑ دیا، لیکن پھنس گیا امام کی بات میں. اگر سائن کرتا تو بھی پھنستا، اگر سائن نہیں کرتا تو بھی پھنستا. اس شرط پہ دونوں صورت پہ اس نے پھنسنا ہے. سائن کیے کہ میں اپنے بعد کسی کو ولی عہد نصب نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے نہیں ہو، تمہارے پاس یہ منصب الہی نہیں ہے. کیونکہ منصب الہی جس کے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی ہی نہیں جا سکتی کہ تمہیں حق نہیں ہے اپنے بعد. کیوں ہم یہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا کی سخت ترین شرائط میں اپنے بیٹے امام سجاد کی امامت کا اعلان کیا؟ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے اور یہ امام بھی اللہ کی طرف سے تھے. اس امامت کے عہدے کو منتقل ہونا تھا دوسرے امام کی طرف. اللہ کا جو عہدہ دیا ہوتا ہے امام کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کو بتا کے جائے کہ میرے بعد تمہارا امام یہ ہوگا، یہ اس کے فرائض منصبی میں ہیں. امام اس کو کہہ رہے تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہوگا اگر یہ سائن نہیں کرتا، نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اگر سائن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس بات کو مان لیا ہے کہ تمہیں اللہ نے نہیں بنایا ہے، تم غاصب اس عہدے پہ بیٹھے ہو. امام حسن علیہ السلام کی اصولوں میں عزیزو یہ ایک شرط کافی ہے. جو جنگ امام نے ایک جملے میں جیتی ہے، حسین نے وہ کربلا میں 72 کے ساتھ جیتی ہے. امام نے وہ جیتی ہے جنگ، لیکن امام کی جنگ کا انداز اور ہے. آپ نے یہ تعبیریں سنی، بچے ان تعبیروں سے آشنا ہوں، آشنا ہونا ضروری ہے. آپ سنتے ہیں نا سرد جنگ اور گرم جنگ. سرد جنگ زبان سے لڑی جاتی ہے، نظریات سے لڑی جاتی ہے، یہ سخت جنگ ہوتی ہے. دیکھیں گرم جنگ کا زمانہ کم ہوتا ہے. کربلا میں امام نے جنگ لڑی، بے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائم کتنا تھا؟ امام حسین نے جو کربلا میں جنگ لڑی وہ صبح سے شروع ہوئی اور عصر پہ ختم ہو گئی، اس میں بھی امام نے سب کو دفن کر دیا. دیکھیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے امام حسن کی مشکل کیا ہے، لوگ نہیں سمجھ پا رہے، لوگ نہیں سمجھ پا رہے، امام کے اعترافی نہیں سمجھ پا رہے. دیکھیں آج آپ کے لیے جتنا منصب امامت صاف اور شفاف ہے، مت خیال کیجئے گا کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی منصب امام اتنا صاف اور شفاف تھا. آج 1400 سال کام ہوا، 1400 سال علماء نے زحمتیں کی، 1400 سال علماء نے آئمہ کی تعلیمات کو سمجھا، لوگوں کو آسان کر کے سمجھایا. اس وقت اتنا آسان جتنا آج آپ کا عقیدہ محکم ہے امام کی امامت پر، اس وقت چند لوگوں کے علاوہ جو خاص تھے آئمہ کے ساتھ، جو جڑے ہوئے تھے آئمہ کے ساتھ، جو سمجھتے تھے کہ یہ الہی منصب ہے، جو الہی منصب کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، وہ یہ جانتے تھے. امام حسن علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ جہاد ہے کہ ایک ایسا شخص جو اسلام کے لیے ناسور ہے اس کو پیچھے بھی کرنا ہے، جنگ بھی نہیں کرنی ہے اور ہرانا بھی ہے. امام نے کربلا میں جنگ کی، میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، امام نے کربلا میں جنگ کی؟ نہیں، امام نے جنگ نہیں کی کربلا. امام نے کربلا میں جنگ نہیں کی. دیکھیں جنگ میں دو طاقتیں لڑتی ہیں آپس میں، غالب کون آتا ہے؟ جس کی پاور زیادہ ہو. دنیا کا جنگ کا اصول کیا ہے؟ کہ جو پاورفل ہے وہ بالآخر جیت جائے گا. امام کو طاقت کے بال بوتے میں کربلا کی جنگ نہیں جیتنی ہے. اس کی واضح مثال کیا ہے؟ میری بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے میرا، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ امام کو کربلا میں جنگ طاقت کے بال بوتے پہ نہیں جیتنی ہے. یہ ہو گیا دعویٰ. اب بچے پوچھ سکتے ہیں مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیں جنگ کا مرکزی کردار کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو جنگ کو کمانڈ کرتا ہے. کمانڈر ان چیف خود جنگ نہیں لڑے، مولا نے کربلا کے کمانڈر ان چیف کو جنگ نہیں لڑنے دی، مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. دیکھیں باقی جو جنگ ہوئی وہ دفاع میں ہوئی، دشمن حملہ آور ہوا تو جان بچانا اور جتنا اس کے ساتھ مقابلہ کر سکنا ہے کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ امام نے جنگ نہیں کی، امام نے طاقت کے بل بوتے پہ کربلا کو نہیں جیتنا ہے. یہ کربلا کی واحد جنگ ہے جو مظلومیت کے بل بوتے پہ جیتی گئی ہے. مظلوموں کے کوئی جیت جائے دنیا میں، یہ حسین کا کارنامہ ہے. کائنات میں حسین کا انوکھا کارنامہ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی جنگ مظلوم ہو کے نہیں جیتی جاتی، لیکن حسین نے مظلوم ہو کر کربلا کی جنگ کو جیتا. اچھا یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہیں، امام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. ایک دم ہے کہ جنگ نہیں کر سکتے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کسی کے لیے کہ جنگ نہ کر سکے. جنگ نہ کر سکنے والا اگر جنگ نہیں کرتا تو کمال نہیں ہے. جنگ کر سکتے ہیں اور جنگ نہیں کرتے، یہ کمال ہے. لیکن اس کمال کو بتلانے کے لیے کہ دنیا کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے تھے، بڑوں کو روکا اور چھوٹے شہزادوں کو اجازت دی. حسن دیکھیں، بی بی زینب کے شہزادے جب اترے میدان میں تو کتنی عمریں ہیں، کتنی عمر کے شہزادے ہیں؟ یہ بہت چھوٹی عمر کے شہزادے، 10 سال سے نیچے ہیں دونوں کی عمریں. اور جنگ کی پلاننگ دیکھیں، بچے پلاننگ کر رہے ہیں جنگ کی، بھائی بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ تم میسرہ کی طرف جانا، میں دوسری طرف جاؤں گا، تم ادھر سے حملہ کرنا، میں ادھر سے حملہ کروں گا. اور بالآخر ہم عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائیں گے اور اس ملعون کو واصل جہنم کریں گے کہ یہ ہمارے ماموں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو حسین نے تھوڑا سا ڈھیل دے کر ان بچوں کو کہ تم جنگ کرو تاکہ دکھاؤ کہ اگر حسین جنگ کرنا چاہتا تو اگر حسین کے بچے ایسی جنگ کر سکتے ہیں تو پھر عباس اگر جنگ کرتا تو کیسی جنگ کرتا؟ مولا عباس کی جنگ ہوتی تو کیسی جنگ ہوتی؟ تو ان شہزادوں کی جنگ کو دیکھ لو، سمجھ آ جائے گا کربلا کی جنگ کیا. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی جنگ سخت جنگ ہے، کربلا کی جنگ کا دورانیہ بہت کم ہے. امام حسن کی زندگی دیکھیں، امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جوشیلے تھے. ان سے میرا ایک سوال ہے، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور 61 ہجری تک 22-23 سال کا گیپ آتا ہے، درست 10 سال امام حسن امام حسین کے ساتھ رہے. خوب جب تک امام حسن ہیں تو امام حسین کو ظاہری طور پر، دیکھیں امام امام ہوتا ہے لیکن احترام امام میں، امام کے احترام کی خاطر دیکھیں امام حسن کے معجزات کو اور امام حسن کی خوبیوں کو جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام حسن کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ حسین جیسے بھائی کے بھی امام ہیں، حسین جیسے امام کے بھی امام امام حسن مجتبیٰ ہیں. امام نے تو کبھی بھی اپنے بھائی کی زندگی میں 10 سال کے بعد 50 سے لے کر 61 تک امام حسن تو نہیں ہے. اگر امام نے جنگی کرنی ہوتی تو پھر یزید کے باپ سے کیوں نہیں جنگ کی؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، امام حالات کا جائزہ لیتا ہے، امام حالات کا جائزہ لیتا ہے. اور امام کو دین کا دفاع کرنا ہے، دین کو بچانا ہے، نظام ولایت کو بچانا ہے. تمام آئمہ کی کوشش، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے امام عصر ہو، سب آئمہ کی کوشش کیا ہے؟ نظام ولایت. امام نے کربلا میں یہ بات کہی کہ بھئی تم میرے ساتھ کیوں جنگ کر رہے ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ حلال تو حرامن، کوئی چیز حرام تھی میں نے اس کو حلال کر دیا، حرم تو حلالن، یا کوئی حلال تھی اس کو میں نے حرام کر دیا، شریعت کو بدل دیا میں نے، میں نے کیا کیا کہ تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ حسین ہمیں آپ سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تیرے بابا کا بغض بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا عزیزوں؟ کہ یزیدی لشکر جو آیا تھا وہ بغض علی میں آیا تھا، اور حسین کا لشکر جو آیا تھا وہ حب علی میں آیا تھا. تو یہ جنگ حب علی کی اور بغض علی کی جنگ ہے. کہ علی کے بیٹوں کو دیکھیں، امام حسن نے ساری زندگی اپنے بابا کے مشن کو آگے بڑھایا، بابا کے دین کو آگے بڑھایا. اب تھوڑا سا ہمیں آئمہ کی زندگی کو اپنے اوپر تطبیق کریں، اپنی طرف دیکھیں. اس وقت معاشرہ، سوسائٹی جس آگ میں جل رہی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج گھروں کے اندر جو اخلاقیات ناپید ہوئے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. آج گھروں میں ماں باپ کا احترام کم ہوا، میاں بیوی میں مسائل بڑھے، دوریاں ہوں، اس کے کئی علل و اسباب آپ ڈھونڈتے جائیں ملیں گے. مجھ ناچیز اور حقیر کی نظر میں سب سے بڑا سبب گھروں میں اخلاق کا ناپید ہونا اس لیے ہوا کہ ہم آل بیت کی سیرت سے ہٹ گئے. آل بیت کی سیرت گھر میں تھی نا، گھر میں بھی آل بیت کا کردار تھا. امام حسن کا گھر میں کردار ہے. امام حسن کی دیکھیں جوہدا کے باپ نے امیر المومنین کے قتل میں برابر کا کردار ادا کیا. یعنی وہ تلوار جس کو زہر میں بجھایا گیا، اس زہر کو بالآخر تہیہ بھی کیا گیا، اس کو اکٹھا بھی کیا گیا، امام کی شہادت کی پلاننگ بھی کی گئی. اس پلاننگ میں جوہدا کا والد اشعث برابر کا شریک ہے، برابر کا شریک. یہ بات جوہدا کو بھی پتا ہے، یہ بات امام حسن مجتبیٰ کو بھی پتا ہے. خوب آپ نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ سارے آئمہ اخلاق حمیدہ کے مالک ہیں، سارے امام حلیم ہوتے ہیں، سارے امام ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، سارے امام اخلاق کریمہ کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو واقعات ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے ہیں. جو اخلاق کریمانہ کے بہت واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام کے ساتھ دیکھتے ہی، امام کو دیکھتے ہی پہچانتے ہی کہ یہ حسن مجتبیٰ ہے. اس کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہوا تھا، اس کا سورس غلط تھا، اس کی معلومات غلط تھی، وہ امام کی شخصیت کو نہیں جانتا تھا، امام کے منصب کو نہیں جانتا تھا، امام کے اخلاق کو نہیں جانتا تھا. اس نے دیکھتے جو اس کے ذہن میں بھرا گیا تھا. دیکھیں میں یہاں اپنے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے لیے، کہ اگر کسی عالم سے کوئی جوان آ کے بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں فوراً اس کو جھٹکنا نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ کسی نے اس کو فیڈ تو نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو ہمارے بارے میں غلط بات تو ذہن میں نہیں ڈالی کہ یہ اتنا آگ بگول ہو رہا ہے. امام کی سیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم امام کی سیرت پہ چل رہے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگلے شخص کا رویہ میرے ساتھ خراب ہے تو اس کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہے، تو پھر تو وہ قصوروار نہیں ہے، تو پھر تو مجھے امام حسن کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ انتہائی مناسب رویے سے بات کرنی ہے، اور اس کی غلط معلومات کو اچھی معلومات میں تبدیل کرنا ہے. یہی سیرت امام پہ عمل کرنے کا تقاضا ہے. سلوات بھیج آل بیت کے ذات پر. اس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں. امام نے کہا کہ ظاہراً تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو میں تمہاری سواری کا اہتمام کر سکتا ہوں، اچھی سواری کا. اگر تمہیں بھوک کا احساس ہو رہا ہے تو میں تمہارے لیے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں. اگر تمہیں پیاس کا غلبہ ہے تو تمہارے لیے اچھے مشروب بھی تہیا کیے جا سکتے ہیں. اور اگر تمہیں زاد راہ میں کمی ہے، تمہارے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی اور تمہاری مشکل ہے، تو اس کو بھی میں حل کر سکتا ہوں. اب اس نے امام کے ساتھ کیا کیا، اور امام نے انتہائی تامل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کیا. جب اس نے امام کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ حجت خدا ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے لیے کس کو منتخب کریں. اللہ نے آپ لوگوں کو واقعاً صحیح منتخب کیا, آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ کو امت کا ہادی بنایا جائے. پھر اس کے بعد واقعات ہیں. اب آئیں گھر کے اندر. دیکھیں ہمارا زندگی میں سب سے زیادہ واسطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھی ایک ٹائم کے بعد آ کے تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. بھائی ماں باپ جوان کرتے ہیں, پالتے پوستے ہیں, شادیوں کے بعد ہم ایسے ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے ہمیں کچھ کیا ہی نہیں. اور آج کا جوان یہ جب جملہ کہتا ہے تو خنجر دل پہ لگتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا. تو جب باپ بنے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ باپ کیا دل خون کے آنسو کر کے جوان کو پالتا ہے, اور جوان ایک جملہ کہہ کر باپ کے سارے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. باپ اس کائنات کا مظلوم ترین فرد ہے میری نظر میں, عجیب مظلوم فرد ہوتا ہے. لیکن ایک ساتھی ہے جس کا زندگی بھر کا ساتھی. آپ اس کو شریک حیات کیوں کہتے ہیں؟ باپ کو شریک حیات نہیں کہا جاتا, بھائی کو شریک حیات نہیں کہا جاتا, بہن کو شریک حیات نہیں کہا جاتا, لیکن زوجہ کو شریک حیات کہا جاتا کیونکہ وہ زندگی بھر کی ساتھی ہے. اگر وہ اچھی ہے تو آپ ساری زندگی اس کی اچھائیوں سے لطف اندوز ہوں گے, سکون میں رہیں گے, اطمینان میں رہیں گے. اگر معاذ اللہ بری ہے تو ساری زندگی یہ بلا گلے میں پڑی ہوئی ہے. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کچھ سوال کرے کہ آئمہ کی سیرت ہمارے لیے کیسے حجت ہے؟ اب فرض یہ کہ کسی کی زوجہ بد اخلاق نکلی, شادی ہو گئی, ایک دو بچے بھی ہو گئے, اب اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی, لیکن ہے پرلے درجے کی بد اخلاق. البتہ مرد بھی ہیں اس طرح کے, یعنی کہ میں عورتوں کی بات کروں, مرد زیادہ بد اخلاق نکلتے ہیں. میں فی الحال ایک نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں. اگر کسی کی زوجہ بد اخلاق نکلے, وہ سوال کرے کہ مولانا آپ کہتے ہیں آئمہ ہمارے لیے حجت ہیں, ہمیں آئمہ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے, تو پھر میں اس بد اخلاق کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں؟ تو عزیزوں آئمہ کے پاس تو ایسے نمونے ہیں جن کی کائنات نظیر پیش نہیں کر سکتی, کائنات نظیر نہیں لا سکتی. آپ جودہ کی بد اخلاقی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. کس دیکھیں کسی کی بیوی کتنی بھی بری ہو اس معاشرے میں, بہت کم آپ کو کیس ملیں گے کہ کسی کی بیوی نے اس اپنے شوہر کو قتل کرا دیا. بد اخلاقی اپنی جگہ پر, لیکن شوہر کے قتل کی پلاننگ, یہ تو انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے. اچھا عام اگر شوہر ہو تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ بھئی یہ میری بیوی میری قتل کی پلاننگ میں لگی ہوئی ہے. وہ تو جب بیچارہ فارغ ہو جائے گا تو پھر پتہ بھی کیا چلے گا, پھر تو چلے گئے. اب امام کے مظلومیت کو بھی سمجھیں, امام کے حوصلے کو بھی سمجھیں, امام کی سیرت کو بھی سمجھیں اسی ایک جملے میں. عام بندے کی زوجہ بد اخلاق ہے, اس کو نہیں پتہ کہ آگے کیا سوچ رہی ہے, لیکن امام تو معصوم ہوتا ہے, امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے, امام ظاہر کو نہیں امام تو باطن کو بھی جانتا ہوتا ہے. امام کو معلوم ہے کہ یہ میری زوجہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. خوب اس کے باپ نے امیر المومنین کی شہادت میں برابر کا حصہ لیا, مولا کی شہادت ہو. امام کا رویہ اس کے ساتھ پہلے بھی بہت اچھا تھا, یعنی امام کی شہادت سے پہلے بھی امام اس کے ساتھ اسی کریمانہ اخلاق کے ساتھ رہتے تھے, لیکن شہادت مولا کے بعد, یعنی اگر پہلے بہت ٹھنڈے تھے امام تو اب اس سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈے ہو گئے. اب یہ واچ کرتی ہے اور یہ انتظار کرتی ہے کہ کبھی تو امام پھٹیں گے, معاذ اللہ کہ امام کبھی تو غصہ کریں گے میرے اوپر کہ تمہارے باپ نے کیا کیا. لیکن یہ دیکھتی ہے کہ نہیں, امام کا حلم, امام کی بردباری, امام کا صبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب معاملہ الٹ ہوا، یہ اندر سے بے چین ہے، یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، اندر سے اب اس نے پھٹنا شروع کیا اندر سے. اور امام حسن سیدنا کے اظہار کی اس بات کا، کہا کہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے والد نے آپ کے والد بزرگوار کی شہادت میں برابر کا کردار ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کے والد کی شہادت کے بعد آپ کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہے. عزیز و جملہ سنیں گے امام، یہ روح ہے وہ جملہ جو آج ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے. امام کی سیرت کا یہی تقاضا ہے. امام نے صرف جملہ کہا، یہی جملہ امیر المومنین نے ابن ملجم سے کہا تھا. ابن ملجم جب آیا اس وقت تو مولا کا دشمن نہیں تھا، اس وقت تو مولا کا محب تھا. جب اس امام نے بیعت لے لی تو اس سے تین دفعہ بیعت لی، کہتا جب تیسری دفعہ اس امام نے بیعت لی تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو میرے اوپر کوئی شک ہے؟ مولا نے کہا نہیں، امام کو شک نہیں ہوتا، امام کو شک نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا. اس نے کہا میں اور آپ کو قتل کروں گا؟ اس وقت اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا مولا اگر ایسا ہی ہے، آپ امام ہیں تو یہ میری تلوار ہے، آپ میری تلوار سے میری گردن کو اڑا دیں. امام مسکرائے. امام نے کہا اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی، سزا ہے اسلام میں کب؟ جب جرم کا ارتکاب ہو. ابھی تو جرم نہیں کیا، تو میں علی عادل امام ہوں، میں عادل امام، جرم کے بغیر کیسے تمہیں، جبکہ امام کو یقین ہے کہ 100% یہ جرم کا مرتکب ہوگا، لیکن ابھی کیونکہ مرتکب نہیں ہوا تو امام فرماتا ہے نہیں میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا. کیسے سزا؟ یہ کہتے ہیں مولا آپ کے والد شہید ہو گئے، میرے والد نے اس میں کردار ادا کیا، مجھے آپ کے اتنا ٹھنڈا مزاج سمجھ نہیں آ رہا، یہ اعجاز امامت ہے کہ وہ امام سے سوال کرتے. امام نے کہا دیکھو وہ جرم کس نے کیا ہے، اگر یہ فرض ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارے باپ نے میرے والد کی شہادت میں کردار ادا کیا ہے، تو اس کے کردار کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ جرم اس کا ہے، تمہارے باپ کے جرم کی سزا میں تمہیں کس بنیاد پہ دوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، تمہارے باپ کے جرم کی سزا کس بنیاد پر میں تمہیں دوں؟ عزیزو اگر مائنڈ نہیں کرو تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میرا بھی مشاہدہ ہے اور آپ کا بھی مشاہدہ ہے. ہم گئے سسرال، بالکل ایک ملموس مثال دیتا ہوں جوانوں کے لیے. سسر اپنے کسی الجھن میں تھے، کاروباری الجھن ہو سکتی ہے، کسی سے لڑائی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ ہوگا، کوئی بھی الجھن ہے. انہوں نے ہمیں تحویل میں نہیں لیا، جس طرح اقدامات کو تحویل میں لینا چاہیے اس طرح تحویل میں نہیں لیا. پہلے جاتے تھے ساتھ چائے بھی بنا دیتی، اگر موسم ٹھنڈا ہوتا تھا پکوڑے بھی بناتی تھی، ساتھ بسکٹ بھی رکھ دیتی، یہ بھی کرتی تھی وہ کرتی تھی. اس دفعہ نہیں ہوا، سسر الجھن میں تھے، وہ کچھ چیز لے کے نہیں آئے تو ساس بیچارے نے گھر میں سے چائے بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی. اب وہاں تو ہم پیتے رہے غصے کو اور دانتوں کو بھیجتے رہے. جو ہی گھر پہنچے تو جو طوفان ہم نے گھر میں کھڑا کیا، یہ تمہارے والد ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ داماد کے ساتھ کیسے بولنا ہوتا ہے، داماد کو کیسے تعویل میں لینا ہوتا ہے. عزیز جوان امام کی مجلس میں آنے والا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر فرض یہ ہے کہ اس کے والد نے جان بوجھ کر بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے، تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ امام حسن کی سیرت اجازت نہیں دیتی کہ ناکردہ گناہوں کی سزا گھر میں، دوسروں کے گناہوں کی سزا گھر میں دوسروں کو دی جائے. آج امام کی اس سیرت کو ممبر سے بیان ہونا بھی ضروری ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمارے آئمہ کا اخلاق گھر میں کیا ہوتا تھا، ہمارے آئمہ ان بیویوں کے ساتھ جن بیویوں کے بارے میں امام کو کنفرم علم ہے کہ اس نے بالآخر مجھے زہر دینا ہے اور بالآخر اس نے مجھے شہادت کے مرتبے تک پہنچانا ہے، لیکن آخری وقت تک آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ امام کا آخری وقت تک، حتیٰ کہ امام نے جب روزہ رکھا ہوا امام اس سے پانی مانگا نہیں، امام کہ مجھے پانی چاہیے، تو اس ملعونہ نے اسی کوزے کے اندر زہر ملا کر جو اس کو بعد شام نے والی شام نے یہ کہہ کر، دیکھیں امام حسین کا ایک جملہ ہے اس کو عرض کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں، امام فرماتے ہیں حرام کی بنیادوں پر کوئی شخص پھل پھول نہیں سکتا، عجیب جملہ ہے امام کا، حرام کی بنیادوں پر کوئی شخص پھل پھول نہیں سکتا، اس کو امام کی سیرت پہ منطبق کریں ایک جملے میں اور چند جملے مصائب کے عرض کروں۔ امیر شام نے جہدہ کو کہا کہ تم اگر یہ کام کرو تو تمہیں اتنے لاکھ میں انعام دوں گا، اور پھر کیونکہ میرا بیٹا آگے بادشاہ بننے والا ہے میں تمہیں اس کے عقد میں دے دوں گا اگر تم یہ کام کرو۔ خوب یہ اب امام کا جملہ دیکھے گا، امام کیا فرما رہے ہیں، حرام بنیادوں پہ کوئی شخص پھل پھول نہیں سکتا، اس نے یہ کام کر دیا، جب اس نے یہ کام کر دیا تو اب اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ یہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو امیر شام نے یہ جواب دیا کہ اس بدبخت سے کہو کہ جس نے حسن جیسے شوہر کو زہر دے دیا، جس نے حسن جیسے شوہر کو زہر دے دیا اس کو میں اپنے بیٹے کی بیوی بناؤں گا۔ امام کا جملہ سمجھ آیا کہ حرام کی بنیادوں پہ کوئی شخص پھل پھول نہیں سکتا۔ دیکھیں آئمہ کے جملوں کو سمجھیں، پروان چڑھائیں جملوں کو، اور آج یہی میسج ہے۔ امام حسن کی زوجہ کا تذکرہ ہوا، میں کبھی سوچتا ہوں امام کو کربلا آباد کرنی تھی تو عزیز و آباد کرنے کے لیے، دیکھیں انسان کا جب مشن بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے پیس آف مائنڈ ہونا اتنا ضروری ہوتا ہے، انسان گھر کی الجھنوں میں، اگرچہ امام پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، میں تو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن گھر کی الجھنیں انسان کو آدھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ امام حسن کی زوجہ کا یہ اخلاق ہے، میں کہتا ہوں آقا حسین آپ اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہیں، اگر کائنات میں کوئی مثالی زوجہ ڈھونڈی جا سکتی ہیں تو وہ آپ کی زوجہ ہیں، جس نے 6 ماہ کے بچے کو آپ پہ قربان کر دیا، ایسی ماں کربلا میں ڈھونڈ کے لائے، دنیا ڈھونڈ کے لائے ایسی مائیں ڈھونڈ کے لائے جو 6 ماہ کے بچوں کو اپنے باپ کے ماں پہ قربان کر دیں، یہ تربیت ہے، یہ امام کی تربیت ہے، امام نے بچوں کی بھی تربیت کی، یہ دن مناسبت رکھتے ہیں۔ امام حسن کا میں نے چھوٹا سا بوسہ دیا گزر گئے ایک جملہ کہہ کر، یہ مناسبت رکھتے ہیں امام سجاد کی شہادت سے، تو میں آج چاہتا ہوں کہ امام سجاد کو بوسہ دوں، امام سجاد کا بوسہ بھی امام حسن کا بوسہ ہے، امام حسن کا بوسہ امام سجاد کا بوسہ ہے، سب ہمارے امام ہیں۔ عزیزو آج اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو گر پڑتا ہے تو یقین کر لیں کہ ان آپ کے آنسو کے پیچھے امام سجاد کے آنسو کا سیلاب ہے، اگر سجاد اتنا نہ روتے تو شاید میں اور آپ اس طرح نہیں رو سکتے تھے۔ میں اور آپ کب روتے ہیں؟ جب ماحول بنتا ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے، کوئی ایسا جملہ کہتا ہے جو ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، لیکن عزیز و سجاد جہاں جاتے تھے مجلس خود بخود شروع ہو جاتی تھی، امام کا جانا ہی مجلس ہوتا تھا، نہ مجمع کی ضرورت ہوتی نہ پڑھنے والے کی ضرورت ہوتی. قصاب کے سامنے جاتا ہے صرف گوشت کو دیکھتے, قصاب امام کو دیکھ کے روتا, امام گوشت کو دیکھ کے روتے. زمین سے گزرتے کسان زمین میں پانی ڈال رہا ہوتا, امام پانی کو دیکھتے, امام پانی کو دیکھ کے روتے, امام وہ امام کو دیکھ کے روتا. عزیزو امام کی کنیز ہے, کہتے ہیں میں نے امام کی زندگی میں جب بھی امام کے سامنے کھانا رکھا, کربلا کے بعد نہیں سکا کتنے سال, کہتے ہیں جب بھی امام کے سامنے کھانا رکھتی تھی امام کا پانی آنسو سے بھر جاتا تھا, امام کا کھانا آنسو سے بھر جاتا تھا. امام کا ایک محب ہے امام کی خدمت میں آیا, کہا مولا میرے بچے کی گھر کی خوشی ہے, میری بہت خواہش ہے آپ گھر میں تشریف لائیں. امام نے کہا دیکھو تم مومن ہو, میں تمہاری خواہش ٹھکرانا نہیں چاہتا, لیکن سجاد کی ایک مجبوری ہے, کربلا کے بعد امام خوشیوں میں جاتے نہیں ہیں. امام نے اسے خواہش کی, کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے تم گھر میں مجلس رکھو میرے بابا کی, میں ضرور تمہارے گھر میں آؤں گا. اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, یہ تو ضروری ہے, ممکن ہے, یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. یہ آج شادیوں سے پہلے آپ بچوں کی مجلس رکھتے ہیں, شادیوں سے پہلے یہ وہ صورت چل رہی ہے, وہ یہ سنت چل رہی ہے. یہ کہتا ہے میں صرف عرشِ عزا کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہے میں نے مولا کے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا میں گھر میں مجلس رکھوں گا, جب مجلس شروع ہو جائے گی, مرثیہ شروع ہو جائے گا, سلام شروع ہو جائے گا, مولا میں آپ کو آ کے گھر سے لے جاؤں گا. یہ کہتے ہیں گھر میں مجلس شروع ہو گئی, میں فوراً گھر سے نکلا امام کو بلانے کے لیے, کہا دیکھا امام چل کہ میرے گھر کے قریب ہو چکے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے اجازت نہیں ہوتی میں یہ خدمت سر انجام دیتا. امام نے کہا مومن بابا کی مجلس میں آیا جاتا ہے, بلایا نہیں جاتا, فرش عذاب بن جائے تو باہر نہیں کھڑے رہا کرے, امام کی سیرت ہے, امام آ کے خود بیٹھے. وہ کہتے ہیں ہم نے بٹھا دیا امام کو صدر مجلس میں, صدر مجلس میں بٹھایا, مصائب شروع ہوئے, مصائب ختم ہو گئے. کہا میں دیکھتا ہوں مجھے امام صدر مجلس میں نظر نہیں آتے. کہتا ہے میں پریشان ہو کے دیکھا امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں. امام کو وہاں دیکھ کے یہ رویا, بہت رویا, کہا مولا کیا ہوا. کہا اب مجلس میں جب مصائب ہوئے میں وہاں بیٹھا تھا, میں نے دیکھا میری دادی زہرا یہاں بیٹھی ہے, میرے بابا علی یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کے اپنے اجداد کی خدمت میں آ گیا. عزیزو یہ جملہ بھی سنتے جائیں, بہت بزرگ عالم کا جملہ ہے, علامہ اختر عباس خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. کہتے جب مجلس ختم ہو اور اب مجلس سے باہر نکلے تو جب گیٹ پہ پہنچے تو اپنے سر کو جھکا کے خاموشی سے نکل جائے. ان سے کسی نے پوچھا مولانا اس جملے کا کیا مطلب ہے, کہا جب تم مجلس سے نکلتے ہو تمہیں نظر نہیں آتا, عورتوں کی طرف ایک بی بی کھڑی ہوتی ہے جس کا پورا پہلو بہار ہوتا ہے اور بی بیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے بی بیو میں تمہاری شکر گزار ہوں, تم میری بیٹیوں کو رونے آئی ہو. اور جب آپ مرد نکلتے ہیں تو نظر کے والی آتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مومنوں میں تمہارا شکر گزار ہوں, تم میرے بیٹے کی مجلس میں آئے ہو. اگر کوئی اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں میں اس اعتراض کو نہیں مانتا, میں اس اعتراض کی دلیل بھی رکھتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے آخر میں وارث دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر جانے والے کو رخصت کرتے ہیں. ان وارث یہ وارث نہیں ہے, یہ تو عزاخانہ بچھانے والے ہیں. اگر یہ ظالم وارث اس اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ جو واقعی وارث ہے. آئے عزیزو امام کی خدمت میں چند جملے مصیبت کے عرض کریں, السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حللت من عليك مني سلام الله ابدا ما بقي بقي الليل والنهار ولا کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. اے عزیزوں، امام سجاد نے کربلا کے بعد بہت مصائب دیکھے، بہت مصیبت دیکھی. ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قافلے روانہ ہوئے گئے، مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد، مڑ مڑ کے دیکھتی زہرا کی بیٹیاں، بے گوروں کا پلاش کربلا کی زمین پہ پڑے گئے. لیکن جب قافلے روانہ ہو گئے، ایک مقام پہ قافلہ پہنچا گا، قافلہ رک گیا گا، کافی کوشش کی گئی، قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا گا. شمر ملون واپس پلٹا گا، سپاہیوں سے کہتا ہے قافلہ کیوں روک دیا؟ کام نے اپنی مرضی سے تھوڑا روکا ہے، جس نے ذبح حسین کا سر انہیں زمین میں گر چکا گا. ہم نے پورا زور لگا لیا، وہ نیزہ زمین سے نکلتا نہیں ہے. یہ ملعون نہ نیزے کی طرف بڑا، نہ لشکر کی طرف بڑا، نہ قافلے کی طرف بڑا، اپنا تازیانہ نکالا امام سجاد کی طرح. امام کی پشت پر ظلم کرتا آقا سجاد نے اپنے بابا کے نیزے کو دیکھا، کہ بابا بیٹا سجاد، آپ کو تازی آنے لگ رہے ہیں، حسین کو بڑی تکلیف ہے، لیکن بیٹا میں کیا کروں؟ میرے سینے کو سونے والی، میرے سینے کا سکون سکینہ، سکینہ اونچ گر گئی بیٹا. یہ آواز اینک کانوں پہ پڑی، اونچ سے نیچے اتری، قافلے سے پیچھے دوڑنا شروع کیا. ایک جگہ پہنچ دیکھا، ایک بی بی بیٹھی ہے گود میں سکینہ کو لیے. کبھی بھی آپ کون ہیں؟ یا سکینہ کو کسی نے تماچا مارا، یا کسی نے دور چھینے، یا کسی نے تازیانہ مارا؟ اے بی بی آپ کون ہیں کہ کیسے سکینہ آرام سے آپ کی گود میں سو گئی؟ عزیز جملہ سن لے، زارا فرماتی ہے زینب، جس گود میں حسین سو جاتا اس گود میں سکینہ کیسے نہ سوئے؟ کما کا بیٹا نہیں پہچانا، میں کربلا سے تمہارے ساتھ چل رہی ہوں. سکینہ کو لیا، عزیز و جملہ سنے اور امام کی غربت کا اندازہ لگائے. آج لوگ کہتے شیو اتنا کیوں روتے ہو؟ نہیں رو نہیں سکتے، اگر جگر بھی پھٹ جائے تو جملے کم ہے، مسائل زیادہ ہے. امام سجاد نے کہا شمر ملعون، یہ بچی چھوٹی ہے، اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، یا زینب کے ساتھ بٹھا دے، یا عمر باپ کے ساتھ بٹھا دے. یہ ملعون کہتا نہیں سجاد، میں نے بندوبست کر لیا، اب سکینہ نہیں گرنے والی، عزیزوں کیسے پڑھوں، کیا معیار کروں؟ اس ملعون نے سکینہ کو الٹا، اس کی پشت پہ لٹایا، رسیوں سے باندھا، اب اونٹ چلتے رہے، سکینہ کی پشت زخمی ہوتی، کیسے دیکھتا تھا سجاد؟ اب سن کتنا رو رہے ہیں، سو تو سجاد کا کیا عالم ہوگا. عزیز و قافلے چلتے رہے، لیکن ابھی آقا کی آنکھوں میں خون نہیں اترا، ابھی آنسوؤں سے رو رہے ہیں. لیکن عزیزوں ایک ایسا منظر آ گیا، اب سجاد کی آنسو خشک ہو گئے، اب آنکھوں سے خون جاری ہوا. وہ منظر کیا تھا جب شام کا بازار آیا، لوگ ناچ رہے تھے، رات روئے تو بہت روئے تھے عزیز الدین ایسے تابوت ہیں جن پہ غسال بہت روئے تھے پہلا تابوت زہرا کا ہے جس پہ علی بہت روئے تھے جب اس زخم کو دیکھا اور دوسرا تابوت اس چھوٹی سکینہ کا ہے جب زینب نے غسل دینا شروع کیا کعبے پہ سجاد کیسے غسل دے دوں یا کرتا اتارنا ہے کالے کبھی اما میری بہن کے اتنے زخم خون کا پوارا پٹ پڑے گا عزیز و تیسرا تابوت اسی غریب امام کا ہے امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا کو زہر مل چکا بابا بابا کا جسم تڑپ رہا ہے جب وقت آخر پہنچا کہ بیٹا مجھے اٹھاؤ اور زمین میں لٹا دو کہ بابا کا جسم بہت کمزور ہے کہ نہیں بیٹا باقر مجھے زمین میں لٹاؤ میں ابھی نہیں بھولا تین دن تک میرے بابا کا کعبے گولو کا بنتا شاہ کربلا کی سرزمین پر